مورخا 12 محرم الحرام 1402 ہجری مطابق 6 اپریل سن 2021 سورہ پارہ سورہ مجید شریف آیت نمبر 18 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا على نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن صروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة جنات عدن التي وعد الرحمن وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما
لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما
ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا
ولهم رزقهم فيها بكرة
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا
تلك الجنة التي
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك
وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته
هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا
فوربك لنحشرنهم والشياطين
ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا
ثم لنحن أعلم بالذين هم
أولى بها صليا وإن منكم إلا باردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا
قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا
آمنت بالله صدق الله العظيم.
انشاءاللہ رکو پورا کر لیں گے. پہلے تو یاد رکھیے کہ تلاوت کے بعد ترجمہ سننے کے بعد جب فارغ ہوئیے گا تو دو سجدہ کیجیے گا بلکہ تین کیجیے گا. جس طرح سے تلاوت آیت سجدہ کی تلاوت پر سجدہ واجب ہوتا ہے اسی طرح سے آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھنے سے بھی سجدہ واجب ہوتا ہے. ہاں جس زبان میں پڑھیے جس زبان میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں گے آپ سجدہ واجب ہوگا. اچھا آئیے بات شروع کی جائے. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع. بڑا مہربان انتہائی رحم والا. گفتگو جو ہے وہ شروع سے اس کو مربوط کیا جائے. اس سے پہلے بہت سارے نبیوں کا خصوصی ذکر قرآن نے کیا. سورہ مریم کی شروعات میں سب سے پہلے حضرت زکریہ کا ذکر، پھر حضرت یحییٰ کا ذکر، پھر سیدہ مریم کے ذکر کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر. ان سارے نبیوں کا خصوصاً بالترتیب قرآن نے ذکر کیا ہے. یہ اس لیے کہ تاکہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے جو کفار و مشرکین ہیں وہ ان بزرگوں پیغمبروں کے حوالے سے اسلام کو قبول کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کریں. اب ان پیغمبروں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ماں باپ کے لوگ آئے ان کے بعد جو لوگ آئے ان لوگوں نے دین اور مذہب کو کس قدر رائگاہ کیا ہے، برباد کیا ہے، بیکار کیا ہے، ان کی کیفیات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے احسان کیا. جو اوپر نبیوں کا ذکر کیا گیا یہ وہ بزرگاں یا عظیم شخصیتیں ہیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام و احسان کیا ہے. غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے، نبیوں میں سے، آدم کی اولاد سے، ترتیب آدم کی اولاد سے، آدم کی اولاد جو قریب میں ہیں، وہ تو ساری کائنات آدم کی اولاد ہے، جو قریب میں ہیں ان کا ذکر، تو اس میں حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہ السلام. میں نے لاسٹ اس میں یہ بیان کیا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے ہیں. آدم علیہ السلام کے جن دو بیٹوں میں جنگ ہوئی تھی، جنگ کا مطلب قتال ہوا تھا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، یہ قابیل کے بیٹے ہیں، ہے نا؟ یہ بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے مراد حضرت ادریس حضرت نوح علیہ السلام، اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا. اب اس میں کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور حضرت نوح کے بیٹے سام کی اولاد سے ہیں، ان کے فرزند ہیں. حضرت نوح کے بیٹے کا نام کیا؟ شام، سام، چھوٹی سی سام، اور سام کے بیٹے کا نام ابراہیم علیہ السلام. لیکن یہ قریب رشتہ بیان کیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کا نام، والدہ کا نام کیا ہے؟ تعارف. کیا نام ہے؟ آدر چچا، آدر چچا تعارف نام ہے. قریب رشتہ بیان کر دیا گیا. والد ہے نہیں، والد ہے. ہاں نبیوں کے والد کافر نہیں ہوتے. قابیل کو حابیل کے قتل کرنے کی بنیاد پر اس کا قتل ثابت نہیں ہوتا. قاتل ہونا اور بات ہے, قاتل ہونا اور بات ہے. مسلمان کسی کو قتل کر لے تو کافر تھوڑی ہو جائے گا. موحد ہونا ضروری ہے. کیا موحد ہونا؟ یہ شرط ہے اس لیے کہ موحد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ گویا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات والا صفات میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے ہیں. قابیل کے حوالے سے روایت سے کوئی نہیں ملتی کہ اس نے غیر خدا کو سجدہ کیا ہو. قابیل ہے وہ, اس میں کوئی حوالہ نہیں. اس لیے اس حوالے سے یہ بات متحقق ہے کہ اس کا کفر ثابت نہیں. جیسے کتنی جنگیں ہوئی ہیں, جنگی سے تین جنگیں جنگلوں پر دو مسلمان ٹکرا گئے, مجھے ثابت نہیں ہو سکتا. پھر اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے, اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد, حضرت اسماعیل حضرت اسحاق, اور حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب, اور حضرت یعقوب کی اولاد سے حضرت یوسف علیہ السلام, اور ان کے بعد جو پیغمبران بھی پیدا ہوئے, یہ سب. اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور چن لیا, وجتبینا سلیکٹ کر لیا, چن لیا کہ ان پر یہ کون لوگ جو یہ گزر چکے نبیوں کا, ان کی کیفیات کیا ہوتی ہے کہ جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, یعنی ان کو سنائی جاتی ہے, رحمان کی آیتیں سنتے ہیں, تو کیا ہے کہ فوراً روتے ہوئے سجدے پہ گرتے ہیں. یہ آیت سجدہ کا ترجمہ کمپلیٹ ہوا, اس پر بھی سجدہ واجب ہوا ہے. اس لیے دو تلاوت کا سجدہ ہوا اور ایک اس کا, تین سجدہ کر دیجیے گا. جو پہلے آیت انبیاء و مرسلین کا ذکر کیا گیا, وہ خاص طور سے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ جن پر اللہ جل شانہ نے خصوصیت کے ساتھ احسان فرمایا, انعام فرمایا. ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے رب کریم کا ذکر کیا جاتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی کاملیت کا اظہار کیا جاتا ہے, اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, اس کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں, اس کے احکام سنائے جاتے ہیں, تو ان کا دل اللہ کی خشیت اور خوف سے اس قدر بھرا ہوتا ہے کہ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں. اچھا, پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ فخلق من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غجا. تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے. ناخلف نافرمان, نافرمان لوگ, وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں گنوا دی, اضاعوا الصلاة نمازیں گنوا دی, چھوڑ دی, بے فکرے ہو گئے, واتبعوا الشهوات اور اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے, تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے. اب کمپیئرنگ, وہ انبیاء جن کا ذکر کیا گیا وہ کون لوگ تھے؟ کہ اللہ کی خشیت ان کے دل کے اندر ایسی تھی کہ جہاں اللہ جل شانہ کا نام سنتے تھے تو سجدے میں گر پڑتے تھے. اور ان کے بعد جو لوگ آئے ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ کہ ان کا دل خواہشات نفسانی کی اتباع میں لگ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ اللہ اکبر, ان کے سامنے اگر کوئی اللہ کہہ دیتا تھا تو دل کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ مچل مچل جاتی تھی. چنانچہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ فرشتوں نے رب کریم کے حضور عرض کی, مولا ابراہیم کو تو نے خلیل بنایا ہے. خلیل, خلیل وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے محبوب کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے. خلیل, تو ہم تیرے خلیل کی خلت دوستی کو آزمانا چاہتے ہیں. رب کریم نے فرمایا جاؤ آزماؤ, فرشتے آدمی کے روپ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکان کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کا ذکر, سبحان اللہ,
سبحان العلم والعظمة والهيبة والقدرة والإبداع والجبروت، سبحان الملك الحج الذي لا ينام ولا يموت.
طبعا ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو بے قرار ہو گئے، گھر سے باہر نکل آئے. جب وہ باہر نکلے چپ ہو گئے، آپ نے فرمایا کیوں چپ ہو گئے؟ پڑھو بھی پڑھو، بولے نہیں. ہم اس وقت سنائیں گے جب آپ ہمیں کچھ دیں. تو ان کے پاس بکریوں کا بہت بڑا ریوارڈ تھا، بہت بڑا ریوارڈ. فرمایا کہ آدھی بکریوں کا ریوارڈ تمہارے لیے، مگر ایک بات سنا دو اللہ کو. پھر پڑھنا شروع کیا اور کیفیت تعریف ہوئی. پھر رک گئے، پڑھو. کیوں رک گئے؟ کہا نہیں کچھ دیجیے. کہا چلو جو باقی آدھا بچا اس کو بھی لے لو، ہے نا، اس کو بھی دے دیا. پھر سنایا، پھر رک گئے. کہا پھر پڑھو. کہا اب کیا دیں گے؟ کہا ان بکریوں کی خدمت کے لیے مجھے ساتھ لے چلو، مگر سناؤ ایک بات. یہ لش، یہ عشق اور یہ لذت ہے. حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ، ابوبکر شبلی عظیم الشان بزرگ، گزرے تیسری صدی ہجری کے بزرگ، عظیم الشان بزرگ. پاک کے جتنے بھی سلسلے ہیں، چاہے وہ سلسلے عالیہ قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، تیجانیہ ہو، رفاعیہ ہو، نقشبندیہ ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، ان تک منتقل ہوتا ہے، بیچ میں جاتے ہیں. ان کی صورت حال یہ تھی کہ ان کے سامنے اگر کوئی مرتبہ کہتا اللہ، تو عشق کی کیفیت ہے. تو جب یہ صورت حال ہے، جس کو لذت دید ملتی ہے وہ تڑپتا ہے، بے طرح ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اپنے مثنوی شریف میں، ایک مرتبہ مجنون جنگل میں بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا تھا، زمین مٹی پر لکھ کر کے مٹا رہا تھا. کسی نے پوچھا دیوانے یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو گفت مشق نام لیلا مکنم خاطر خضرا تسلی می دہم. کیا تجھے کیا معلوم ہے میں یہاں اپنی لیلا کا نام لکھ رہا ہوں، اس کو لکھتا ہوں مٹاتا ہوں، لکھتا ہوں مٹاتا ہوں. اس نام میں اتنی لذت ہے جس کا کوئی حدیث نہیں. اللہ اکبر، نام میں وہ لذت. اور رب کریم سے جس کو عشق اور محبت ہو جائے، اس کے نام کی لذت آپ کو جان سکتا، سوچا نہیں جا سکتا. یہ وہ لوگ تھے کہ جب رب کریم کا ذکر سنتے تھے، اس کی آیتیں بیان کی جاتی تھیں، تو کیا فوراً اللہ کے حضور سجدے تھے. مگر اس کے بعد جو پیدا ہوئے وہ ناقل تھے، نافرمان لوگ تھے. ان لوگوں نے پیغمبروں کی، نیک بندوں کی، ان صالحین کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل نہیں بنایا، بلکہ اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے بنایا. اور جب خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑے تو نفس ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ دشمنی کا عنصر رکھتا ہے نفس، اور ہمیشہ وہ نقصان ہی کی طرف لے کے جائے گا ہمیشہ. قرآن نے جس خصوصی بات کا ذکر کیا ہے، ان پیغمبروں کی ٹریڈیشن کو چھوڑ کر کے کئی نئے راستے کو اختیار کرنے کا جو خصوصی ذکر کیا گیا ہے، کیا قرآن نے، وہ یعنی اگزیکٹلی اسی ورڈ کے ساتھ وہ ہے کیا؟ اباء الصلاۃ، نماز کا چھوڑا. محسوس ہو رہا ہے کہ پیغمبروں کی اتباع میں نماز سب سے کردار ہے، اور ان پیغمبروں کے کردار کو چھوڑنے میں نماز کا چھوڑنا سب سے کردار ہے. اگر کوئی شخص نماز کی اہمیت کو نہ سمجھے اور پڑھ لیا نہیں، تو یہ ایسا ہے کہ ان پیغمبروں کے کردار کو اس نے سمجھائی نہیں ہے، وہ خالد الفسانی کے پیچھے پڑا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا. چنانچہ بعض ائمہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ اگر یہاں کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے امام سیدی امام اعظم سراج الامہ فقیہ اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، بلکہ قریب کفر پہنچ جاتا ہے. یہ تحریر جلانے کے لیے قریب کفر پہنچ جاتا ہے، یعنی نماز جیسی عظیم چیز کو جب وہ چھوڑ سکتا ہے، تو اس سے چھوٹی چیزیں جو کفر کے قریب پہنچانے والی ہیں ضرور کرے گا وہ، اور اس سے کم درجے والی چیزیں جو ہے ضرور چھوڑ دے گا وہ. یاد رکھیے کہ فرائض میں نماز سب سے اہم ہے، فرائض میں نماز سب سے اہم ہے، روزہ حج و زکات بے شک فرائض ہیں لیکن نماز کے معاملے میں ان کی اہمیت تو نہیں، اسی لیے حشر کے دن سب سے پہلے نمازی کا سوال کیا جائے گا، حج اور زکات اور رمضان نہیں پوچھ جائیں گے، سب سے پہلے سوال کیا ہوگا نماز میں، نماز سب سے اہم ہے۔ تو یہ کردار کہ پیغمبروں کی سنت کو چھوڑنے میں، ان کی روایات، ان کے کردار، ان کے عمل، ان کے اخلاق کو چھوڑنے کا سب سے پہلا کرداری عملی کردار کیا ہوتا ہے، وہ نماز چھوڑنا۔ اور اگر آیت کی روشنی میں آپ محاسبہ کریں اپنی قوم کا تو آپ سوچ سکتے ہیں، آپ دیکھیں اتنے لوگ نمازی ہیں، کتنے لوگ نمازی ہیں، اللہ یہ ادا الصلاۃ و تبوشہ خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ گئے۔ تو جب یہ صورتحال ہے فسوف یلقون غجا، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے، غجن غی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو جہنم ایک ایسی وادی، اس کی گرمی سے جہنم کے تمام وادیاں پناہ مانگتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زنا کرتے ہیں اور زنا پر مصر جو اور شراب کے لوگ ان کے لیے اور جو مقام فرمان ہے، ایسا مقام کا اس مقام جس جگہ سے ڈھنگ نے خود بنا رکھا نہ چھوڑ دیا مگر وہ لوگ اس گئی واری میں نہیں جائیں گے جس شخص نے توبہ کر لیا، منتا توبہ کر لیا، وہ آمنا اور ایمان لایا، وہ عامل صالحا اچھا کام کیا، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا، ان پر کچھ کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہو گیا کہ اگر کوئی شخص ایسی غلیظ حرکات کرتا ہے تو اس کے لازم ہے کہ وہ توبہ کرے، اللہ من تاب فقط توبہ توبہ، وآمن وعمل صالحا ایمان لایا عمل صالح کیا، کافر ہے توبہ کیا ایمان لایا تو اس کا حکم یہ، مومن ہے اگر اس نے کوئی ایسی غلط حرکت کی ہے جو اس سے ذکر بھی کیا گیا ہے اس نے توبہ کیا۔ اب یہاں پہ آمنا سے مراد کیا ہوگا، اپنے اس ایمان پر قائم رکھے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس ہے عمل صالح ہے۔ قرآن خود کہتا ہے اسی بارے میں آئے گا، آگے آئے گا وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَنْ تَابَ، رب کریم فرماتا ہے جو شخص توبہ کرتا ہے میں اس توبہ کرنے والے کے لیے بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا، لغفار غفار بہت زیادہ بخش فرمانے والا، توبہ تو کر کے دیکھے۔ ہاں یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، ولا یظلمون شیئا اور ان کے لیے کچھ بھی کمی نہ کی جائے کہ ان کو نقصان نہیں دیا جائے۔ اب کیسی جنت کی، جنات عدن للتی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا، ایسی جنت بسنے کے بعد جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب پہ کیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے، ایسی جنت اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، غیب غیب کی جنت، کسی نے جنت دیکھی ہے؟ اور جنت کسی نے دیکھی ہے؟ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، غیب کی جنت دیکھیں، اندازہ رکھیں جنت نہیں دیکھی، قرآن نے کہہ دیا جنت ہے، رسول نے کہہ دیا جنت ہے، اللہ نے کہہ دیا جنت ہے، پیدا کر دی گئی تم کو ملے گی، اچھا بن گئے، اب دیکھا نہیں مگر اس کے لیے محنت پہ محنت کیا جا رہا ہے، غیر کی جنت، تو اس کا کیا حکم ہے، ان نوکانہ وعد ماتیجا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے، تو اللہ نے وعدہ کیا پورا کرے گا، شرط یہ ہے کہ اس جنت کے حصول کے لیے توبہ کی جائے، برائیوں سے بچ جائے، برائی
سبحان اللہ. پھر جنت کی دوسری خوبی بیان کی جا رہی ہے, لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. وہ لوگ جن کا ذکر اوپر کیا گیا تھی, اس میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام, اور انہیں اس میں ان کا رزق صبح و شام ہے. جنتی جنت میں لغو بات, لغو بات سے مراد گالی گلوچ, کسی کے اوپر پھپھیاں کسنا, جملے بازیاں کرنا, یا بے ضرورت بات بھی کرنا. بے ضرورت بات بھی لغو بات ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بیٹھے رہتے ہیں, جاؤ سے بولا کرتے ہیں. عربی کا ایک بڑا پیارا مقولہ ہے, ومن سکت نجا, جو شخص چپ رہا اسے نجات پا دی. ہم بولتے ہیں تو خیال نہیں ہوتا, لیکن فرشتہ سوتا رہتا ہے بھائی, اس کا غلط تھوڑی جھکے گا, اس کا قلم چل گیا ہے. آپ بولتے جاؤ, اچھی بات بولو, بری بات بولو, غلط بولو, لوگ بولو, سب بھی جاؤ. ایک بات یہ, اور انہیں صبح و شام اللہ کی طرف سے روزی دی جائے گی. صبح و شام یہاں بتلانا مقصود یہ ہے کہ چونکہ جنت میں صبح و شام تو ہے نہیں, وہاں تو ہمیشہ صبح کی کاسا منظر ہوگا, نورانیت انتہائی خوبصورت. جیسے آپ صبح کو اٹھیں جب آفتاب نکلنے والا ہوتا ہے, خاص طور سے اسپرنگ میں موسم بہار میں آپ صبح کو اٹھیں, فجر کے وقت اٹھنے کی عادت ڈالیں اور نماز پڑھ کر کے نکلیں, آپ باہر دیکھیں اتنا خوبصورت لگتا ہے جس کا دل ہے, وہ منظر ہوگا. تو یہاں سے صبح و شام کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے, یہ دراصل دنیاوی اعتبار سے ہے کہ چونکہ ہم مثالوں کے عادی ہیں اس لیے ہمارے اعتبار سے بات بیان کی گئی ہے. اور اس میں جنتی کیا بولے گا, پھر اللہ کی تسبیح و تحلیل, اس کا ذکر, اور جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو کیا کہیں گے, سلام علیکم, سلام علیکم, یہی کہیں گے سلام علیکم. فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اور ایک گروہ متقین زاہدوں کا, پرہیزگاروں کا جنت کی طرف لے جایا جائے گا. تو جب جنت کے قریب آئے گا تو داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے سلام علیکم, یہ کہیں گے جملہ ایگزیکٹلی سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, طیب تم اس کی ہو, حسبنا خالدین, ہمیشہ کی طرح چلے جا جنت میں, تمہارے دروازہ کھول دیا گیا. تو اس میں سلامتی ہی سلامتی ہو, سلامتی ہی سلامتی, ہر بند دوسرے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بندے, اپنے بھائی, اپنے دوست کے لیے سلامتی کا خواہش مند ہوگا بس, اور ان کو روزگار دی جائیں گی. اس میں بیان فرمایا گیا, یہ سب باتیں گزر چکی ہیں, بولو, بیان فرمایا گیا کہ جنتی کو سب سے پہلے جو خوراک دی جائے گی وہ کیا ہوگی, وہ بتاتا ہے نہیں, بتا چکا ہوں وہاں نہیں, مچھلی کا جگر, کیا مچھلی کا جگر, جی سب سے پہلے خوراک مچھلی کا جگر ملے گا کھانے کے لیے. سوچیے مچھلی میں کتنا بڑا جگر ہوتا ہے, اللہ کی کرامت, اس کی قدرت. اور پھر اس کے بعد جنتی اختیاروں کا جو چاہے کھائے, ہے نا. قرآن نے بیان فرمایا ہے نہروں کے حوالے سے کہ اس میں نہریں ہیں, فیہا انہار من ماء غیر آسن, وانہار من لذت لسل شاربین, وانہار من اصل مصفہ, کیا ہے, وانہار من خمر لسل شاربین, کہ اس میں پانی کی نہر ہے جس کے پانی کا رنگ نہیں بدلتا ہے, اس میں شراب کی نہر ہے جس میں نشہ نہیں ہوتی ہے, اس میں خالص دودھ کی نہر ہے, اس میں انتہائی میٹھی شہد کی نہر ہے. ان کی اولاد سے عیسائی کہتے تھے حضرت علیہ السلام کے ماننے والے, یہودی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. کوئی کچھ سارے پیغمبروں کی حقیقت اور ان کی حیات بیان کر دی گئی, کہ اگر تم واقعی ان کے ماننے والے ہو ان پیغمبروں کا حال تو ایسا تھا, تم نے خواہشات نفسانی کی پیروی کر لی ہے اور میرے اس آخری پیغمبر کی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آتی, تم اس کا انکاری اس کے انکاری بن رہے ہو, اس کا انکار کر رہے ہو. اگر واقعی تم ان پیغمبروں کے ماننے والے ہو تو تمہیں لازم ہے کہ ان پیغمبروں کے حوالے سے میرے محبوب کی بات تم مانو, سنو, ایمان لاؤ, کلمہ پڑھو. اگر کلمہ پڑھ لو گے تو رب کریم تمہیں جنت میں ڈالے گا, ورنہ تمہاری جنت تو کیفیت کیا ہوگی, تمہیں جہنم کی ایسی وادی میں ڈالا جائے گا جو جہنم کی سب سے خوفناک آدمی بنا دے گی. بات پوری ہو گئی, بات پوری ہو گئی. آگے کی آیت کریمہ ہے وما نتنزل, سے بات کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش مند ہوتے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس زیادہ زیادہ آیا کریں, مگر جبریل امین کسی مقرر وقت پر آتے تھے. آپ خواہش مند تھے کہ جبریل زیادہ زیادہ آئیں, کیوں؟ اس لیے کہ جب جبریل زیادہ آئیں گے تو اللہ جل شانہ کا کلام عظیم لے کر کے آئیں گے, اور حضور کو اللہ کے کلام عظیم سے اس قدر انس اور محبت ہے کہ اللہ اکبر. ایک حدیث میں تو آیا ہوا ہے کہ ایک بار کچھ دنوں کے لیے وحی رک گئی تھی, حضور نے انتظار کیا, جب وحی نہیں آئی تو بعض روایات میں آیا ہوا ہے کہ حضور نے ارادہ کیا کہ خود کو کسی پہاڑ سے گرا جائے, بے قراری کی کیفیت. اس کے لذت ہے اس کے اندر, اللہ کا کلام ہے. جس کی مثال آپ خود اپنے حیات میں سمجھ لیں, آپ کی دوستی بہت زیادہ قریب ہے, اس کی بات سننے کے لیے, اس کی آواز سننے کے لیے آپ بے قرار ہو جاتے ہیں. دوست کو چھوڑ دیجیے, لیجیے اپنی والدہ کی مثال لے لیجیے. آپ کی والدہ پاکستان ہے, آپ فون کرتے تو ان کی آواز سنتے تو کتنی کیفیت برداری ہو جاتی, والدہ کی آواز, رگو ریشے میں محبت کے خون موجزن ہو جاتے ہیں, یہ کیفیت. تو جب ایک ماں سے پیار کا یہ رشتہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت ہے وہ تو ناقابل بیان ہے, اس کے لیے الفاظ ہیں ہی نہیں کہ بیان کیا جا سکے اس کو. جی وہ کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین جب وہیں لے کر کے آتے تو بہت زیادہ کہیں کھاتا تھا, مسا مسا جھوم جاتا. تو جبریل امین نے پوچھا کہ جبریل آپ کیوں نہیں بک ہمیشہ جلدی جلدی آتے, انہوں نے جواب دیا وما نتنزل الا بامر ربك. اور جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے. یا رسول اللہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ہم آپ کے پاس آتے ہیں, لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا, اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے سامنے ہے, اسی کا ہے جو ہمارے پیچھے ہے, اور وما بین ذلک اور جو اس دونوں کے درمیان ہے سب اسی کا ہے. وما کان ربک نسیا, اور حضور کا رب بھولنے والا نہیں ہے. یا رسول اللہ ہم تو اللہ کے احکام کے پابند ہیں, جیسا وہ حکم دیتا ہے کرتے ہیں. فیوچر ہے, پاسٹ ہے, پریزنٹ ہے, آگے کا ہے, پیچھے کا ہے, موجودہ ہے, سب اسی کا ہے. وہ جب حکم دیتا ہے, جب اس نے کہہ دیا کہ اتنے بجے تم کو آنا ہے, اس وقت آنا ہے, تو اس وقت ہم کو آنا ہے, بس اپنا اترے نہیں. یہ اس کی مشیت ہے, اس کی مشیت کا اقتضا ہے, وہ جب چاہتا ہے. اور وہ بتا کہ رب صلی اللہ علیہ وسلم وما بینہما, آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے. فاعبد واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا, تو اسی عبادت کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو, اس قبل صبر کرو. هل تعلم له سمیا, کیا اس کے نام کا کوئی دوسرا جانتے ہو؟ یہ خطاب حضور سے نہیں ہے, یہ خطاب ہے مشرکین مکہ سے. یہ مشرکین مکہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ سب کچھ اللہ کا ہے, جو کچھ ہو چکا, جو کچھ ہونے والا, جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے, زمین اور آسمان سب اللہ کا ہے, زمین اور آسمان کے درمیان کا سب اللہ کا ہے, تو جو اتنا قادر مطلق قاہر و غالب پروردگار ہے اس کی بات کرو.
هل تعلم له سميا, کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو؟ سمیع نام ایک طرح کے نام ہونا, کوئی اور ہے. اور آپ عریضہ کر کے دیکھیں, جب سے بت پرستی کا رواج دنیا میں پیدا ہوا اس وقت سے لے کر کے اب تک لوگوں نے اپنے بتوں کے سارے نام رکھے, لیکن یہ توفیق کسی کو نہ ہوئی کہ اپنے بت کا نام اس نے اللہ رکھا. یہ رکھا کہ اپنے بت کا نام اس نے اللہ رکھا, یہ توفیق نہیں ہوئی اور نہ ہوگی. اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے خود ان کے ذہن و دماغ پر مہرے لگا دی. کچھ بھی نام رکھے کہ اللہ نام دیکھ پائے, اسی لیے سب دیکھے اللہ الف لام لام الف ہا اللہ. یہ ایسا ورڈ ہے کہ اس کے اندر کوئی جز ہے ہی نہیں, یعنی کمبائن نہیں ہے کسی اور کلمے سے, کہ دو ورڈ ملا کر کے کمبائن کیے گئے ہوتے ہیں, بلکہ یہ ایسا ورڈ ہے, ایک ہی ورڈ ہے, اور ایسا ورڈ ہے کہ اس کا تجزیہ بھی اس کی تجزیہ بھی نہیں کی جا سکتی کہ اس کو جز بنا دیا جائے, اس کا پارٹ بنا دیا جائے. الہ معبود اللہ معبود. مفسرین نے فرمایا اس سلسلے میں حضرت تفسیر بیضاوی میں امام بیضاوی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کا جو یہ نام پاک ہے اللہ, اگر یہ کمبائن ہوتا دو ورڈ سے, سنیے گا غور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, اگر یہ کمبائن ہوتا دو ورڈ سے تو اس سے لازم آتا کہ نام اس ذات کے وجود پر یوں دلیل ہے کہ جس طرح سے نام کمبائن ہے اس طرح سے اس کی ذات بھی کمبائن ہو, حالانکہ اس کی ذات بالکل مرکب نہیں ہے. نہ اس کی ذات کو ہم مرکب کہہ سکتے ہیں, نہ اس کی ذات کو مفرد کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اس کی ذات کیسی ہے جیسے اس کی ذات ہے. اسی لیے اور دیگر کلمات ہیں ان میں کمبائننگ ہے, کمبینیشن ہے, ترکیب ہے, کہ لفظ اللہ نے ترکیب نہیں. تو بتاؤ کوئی ایسا بت کہ جس کا تم نے نام اللہ رکھا ہو, ہے کوئی نہیں. تو جب نہیں ہے تو اس ذات کی عبادت کرو. ہم تارا بولو سب. اب آ جائیے یہاں سے کیفیت بدل جائیے. مکہ مکرمہ کے مشرکین کا سب سے بڑا جو اعتراض تھا توحید کے بعد وہ یہ تھا کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے. اس پر بہت اصرار کرتے تھے, جب بھی کوئی بات آتی تھی تو سختی کے ساتھ لکھے اس کرتے تھے. ویقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حجا, اور آدمی یہ کہتا ہے, یہاں انسان سے مراد ولید بن مغیرہ وغیرہ جو ہیں, عبید بن خلف وغیرہ, ان لوگوں کے بارے میں یہ حکم ہے. اور آدمی کہتا ہے, انسان کہتا ہے کہ بھائی جب مر جاؤں گا تو ضرور عنقریب جلا کر نکالا جاؤں گا. اللہ, وہ تاریخ ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا مرنے کے بعد پھر نکالے جائیں گے؟ سڑ گئے. قرآن نے ان کو بتایا, مثال دیا ہے, حوالہ ذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا, اور کیا آدمی کو یاد ہے کہ ہم نے اس سے پہلے اسے بنایا اور وہ کچھ نہ تھا؟ اے وہ اعتراض کرنے والے, سوال کرنے والے, تم خود سوچ لے اپنے بارے میں, آج تو ہے, دس سال, پندرہ سال, بیس سال, پچیس سال, پچاس سال, سات سال, جتنے دن تم زندہ ہے ٹھیک ہے, ایک دن تیری پیدائش تھا, اس پیدائش سے پہلے تو تھا کہ نہیں تھا؟ جب نہیں تھا پھر ہوا اور پھر نہیں ہوگا, نہیں تھا ہوا پھر نہیں ہوگا. تو جو رب کریم نہیں سے ہوا کر دیا, کیا پھر دوبارہ نہیں سے ہوا نہیں کر سکتا ہے؟ نہیں تھا پہلا ہوگا پھر نہیں رہے گا, اب اس نہیں کے بعد دوبارہ. ارے جو پہلے پر قادر ہے, جب نہیں سے پہلے نہیں سے اس نے ہوا کر دیا,
تو دوسری نہیں صبح کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کیوں تم انکار کر رہے ہو؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَثِيًّا. جثیم کہتے ہیں گھٹنے کے تل بیٹھنے.
تو تمہارے رب کی قسم وَرَبِّكَ یہ محبوب تمہارے رب کی قسم
ہم انہیں
لَنَحْشُرَنَّهُمْ ان کو والشیاطین اور شیطانوں کو
سب کو گھیر لائیں گے. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَثِيًّا اور انہیں دوزخ کے آس پاس حاضر کریں گے گھٹنوں کے بل گرے. جتنے بھی لوگ احکام شرع کے خلاف یا دین کے خلاف ہیں اور جن شیطانوں کے بہکانے سے ان لوگوں نے یہ سب کیا ہے, قیامت کے دن ان کو ان شیطانوں کے ساتھ حدیث میں آیا کہ زندگی کنارے کھڑا کیا جائے گا, پھر ڈھکے دیا جائے گا, تو مرنخ پھر ان کو حاضر کریں گے حول جہنم جزیا جہنم کے لیے. تو مرانا جہنم ان کو لے شی آتی ہے شد اور رحمان آتی ہے. اللہ اکبر, حاضر کیے گئے جہنم کے ذکر. پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے جو ان میں رحمان مر سب سے زیادہ بے باک ہوگا. پھر اس خبیث شخص کو, اس ملعون مردود کو, اس قوم کے لیڈر کو جس کی قیادت میں وہ گمراہی پھیلی, لوگ گمراہ ہوئے, اس لیڈر کو سب سے آگے لایا جائے گا. اور پھر جب اس کے بعد اس کو لایا جائے گا, اسی کے ساتھ اس کے پیچھے اس کی اتباع میں سب کو جانے بٹے مل دیا جائے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ برائی کے مقابل میں کسی خیر کی فائٹنگ کرنا, یہ معمولی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے. لوگ سمجھتے نہیں. اب آپ خود سوچیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیز کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے, یہی تو ہے کہ شر کے مقابل میں خیر کی فائٹنگ تھی, یہ جو ہے. یاد رکھیے کہ برائی کی قیادت کرنے والا بہت بڑا مجرم ہے. قرآن کہتا ہے کہ اشد الرحمن عدیا, اشد بڑا سخت ہے اللہ پر اپنی اس برائی کی وجہ سے, اپنی بے باکی کی وجہ سے بڑا سخت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. معاملے میں اس کے مقابل سختی کا اظہار, استغفر اللہ استغفر اللہ, کیا حیثیت انسان کیا, گوشت پکا لفڑا. ابھی کار ایکسیڈنٹ میں کچل دیا جائے, مر جائے, چھوڑ دیا لاش وہیں پہ, دو دن کے بعد اس لاش کا حال کیا ہوگا؟ بدبو سے پورا ماحول متاثر ہو جائے گا, بدن میں کیڑے پڑ جائیں گے, حسن رانائی وہ بدن کی قوت وہ توانائی سب خط یہ کمزور سے کمزور سے کمزور تر انسان اللہ کے مقابل میں سخت بنتا ہے. جو لوگ برائیوں کی قیادت کرتے ہیں ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. اور یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ اس کو کہ برائی کے مقابل میں خیر کی قیادت ہمیشہ کمزور محسوس ہوئی ہے. ہمیشہ جب بھی کسی برائی کے مقابل میں کسی خیر کی قیادت ابھری ہے تو وہ قیادت ہمیشہ کمزور محسوس ہوئی ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اسی کمزوری کے باوجود اس قیادت کو ہمیشہ کامیاب بنا دیا ہے. جب جب برائی کی قیادت ابھری ہے تو طاقت و توانائی کے ساتھ ابھری, اس حال میں جب بھی کوئی خیر کی قیادت ابھری تو کمزور تھی, مزمحل, افسردہ, ڈوبتی محسوس ہوئی تھی. مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کمزوری کے باوجود جب اس کو اس شر سے ٹکرایا ہے تو شر کے شیشے توڑ ڈالے ہیں, اس کو چکنا چور کر کے دیا ہے, پوری تاریخ میں پڑھتے چلے جائیں گے. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صلیا, پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں بھولنے کے زیادہ لائق ہے. رب کریم فرما رہا ہے
کون اس جہنم میں پھونا جانے کے زیادہ لائق ہے ہمیں معلوم میرے بھائی کو. وَإِذْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو, تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضروری ٹھہری ہوئی بات ہے. یہ آیت کریمہ دراصل اس سے بڑا بھاری مسئلہ نکلتا ہے کہ گزرات سے ہر شخص کو گزرنا ہے, گزرات سے ہر شخص کو گزرنا ہے. گزرات بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, جہنم کے اوپر کھینچا ہوا ایک تار ہے, اس پر سے ساری کائنات کو گزرنا ہے. چاہے وہ پیغمبر اعلام ہوں, صدیقین و شہدا ہوں, اولیاء ہوں, صالحین ہوں, گنہگار ہوں, مومن ہوں, مشرک ہوں, کافر ہوں, سب کو گزرنا ہے اسی وجہ. اور اس کے گزرنے کی کیفیات حدیث پاک میں جو بیان فرمائی گئی ہے کہ انبیاء و مرسلین تو ایسا گزریں گے جیسے پلک چھپ, پلک کتنا لمبا ہے وہ پل جس پر سے گزرنا ہے اللہ خدا جانے کتنے سو سال کا فاصلہ اس کا ایک کنارے سے دوسرے کنارے. اس کے بعد انبیاء گزریں گے جیسے پلک جھپکی. میرے پلک جھپکنے کا مطلب نہیں کہ آپ لوگ سو کر کے پلک جھپکائے, کچھ لوگ پریکٹیکلی پلک چھپکا رہے ہیں. پھر اس کے بعد صدیقین آئیں گے, شہداء آئیں گے, وہ گزریں گے جیسے بجلی چلتی ہے. اس کے بعد صدیقین آئیں گے, وہ گزریں گے جیسے بڑی تیز ہوا چلتی ہے. آج ہر ایک کا معیار گزرتے جائیں گے. عام مسلمین پیدل کی شکل میں چلیں گے, اگر کافر جب اس پر جائے گا, مشرک جائے گا, چند قدم بھی نہیں چل سکے گا, قدم لرزا بھی رہے گا اور جان بھی جائے گا. یہ ہے کریمہ ورود. وَإِمِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, ورود گزرنے کو بولتے ہیں. اس سے ایک دریدہ دہن خبیث نے بدبخت نے اسی شہر میں 93 میں آپ ہی تو اس کے راوی ہیں, جو واقعہ مجھے یاد ہے حسین بھائی ہمارے لابی اس بات میں 93 انہوں نے مجھے بتایا اسی شہر کے ایک بدبخت سیاہ دل میں کہا تھا کہ قرآن کی آیت ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص کو جہنم میں جانا ہے, پیغمبر بھی جہنم میں جائے گا. اب دیکھیں ورود اور دخول دو چیز ہوتی ہے, ورود اور دخول. آپ اگر ہیلی کاپٹر سے اس مسجد کے اوپر سے گزر جائیں تو اسے کیا کہیں گے؟ ورود. آپ گاڑی پارک کی, حضور سے آئے, دروازہ کھولا, اندر آگے سے کیا بولیں گے؟ دخول. ورود اور دخول میں کتنا بڑا فرق ہے آپ تو سمجھ سکتے ہیں. موٹی عقل والا اگر ہوگا, بھینس والی عقل جلدی سمجھے گا. لیکن اس دریدہ دہن سیاہ دل نے کہا کہ قرآن کی آیت کریم ہے کہ وہ منکم الا واردھا کانا علی ربک حتما مقضیا, کہ جہنم میں ہر شخص کو داخل ہونا ہے, تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے. معاذ اللہ, ترجمہ کیا کیسی ترجمہ لکھی ہے کہ پیغمبروں کو بھی نہیں بچایا, جب پیغمبر جہنم میں جائے گا دنیا میں کون بچ سکتا ہے یار؟ جب پیغمبر خود محفوظ ہے دنیا میں وہ بچ سکتا ہے نا؟ اب اللہ کی بات ہے, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی نماز روزہ ایسے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جہنم سے بچا لے, لیکن جب تم کہہ رہے ہو کہ قرآن کہا ہے کہ جہنم میں جائے گا, پیغمبر بھی جہنم میں جائیں گے, پیغمبر کیا کرنے والے ہیں, ہم جب خود جہنم میں جائیں گے, تمام پرائز بھی جہنم میں جانا پڑے گا, نہیں تو کیا کیسا بات کر ڈالو, جہنم میں جائیے خاص شراب پھر ہوگی امیر ہر بڑی جہنم میں جائیے. تاکہ اس ایک تجربے کے فساد میں کتنے بڑے فساد ہوا ہے, لفظ بس بس ہے, میں نہیں سوچا کہ اس لفظ کی فرض سے فراد کتنا خراب ہو رہا ہے. اللہ نے نہیں دیا, اب مجھے ضرورت نہیں, جاؤ کرو ڈانس کرو, شراب ہے, چوری ہے, ڈکیتی ہے, قتل ہے, ہر برائی کا دروازہ کھول دیا. اس ترجمے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے سیاہ دل اندھے لوگوں کو نور کی بنائی عطا فرمائے, دلوں کی استقامت فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے. بے شک ورود ہے, ہر پیغمبر کا ورود ہے, لیکن ورود کا معنی وہی کہ پل صراط کے اوپر سے یوں گزریں گے چمکتی ہے، جیسے پلک چمکتی ہے، جیسے بیڑی چمکتی ہے، جیسے آدھی چلتی ہے، جیسے تیز سوار چلتا ہے، جیسے دوڑنے والا آدمی چلتا ہے۔ اب جو برائیوں کی بنیاد پر، عمل قبیح و خبیث کی بنیاد پر، کفر و طغیان و شرکشی کی بنیاد پر لڑکا جہنم میں گیا، اس کا دخول ہے، بقیا بارش ہو کے چلا گیا، ہے نا؟ پھر کیا ہوگا؟ ثم ننجی القوم ونذر الظالمین فیھا جثیا، ڈر والوں کو بچا لیں گے، جس کے دل کے اندر ذرا بھی خوف خدا ہے اللہ سے ڈرتا ہے۔ رب کریم کہتا ہے کہ ہم اس کو بچا لیں گے، اس کو نہیں گرنے دیں گے، اس کو نہیں گرنے دیں گے، ہے نا؟ ونذر الظالمین فیھا جثیا، اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے۔ اللہ کا خوف اتنی بڑی دولت ہے، واللہ العظیم اتنی بڑی دولت ہے۔ اب یہاں سے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب ابتدائی دور میں غریب مسلمان اسلام خدا تھا تو اس کی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ بیچارے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کئی کئی ہفتہ غسل نہیں کیا ہے نا؟ مشرکین مکہ بڑے ٹھاٹ پاس سے رہنے والے لوگ، بڑا خوبصورت ماحول اپنے یہاں کریٹ کرتے تھے وہ، اب وہ کمپیئرنگ کر رہے ہیں کہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ تم حق پر ہو، ہم نہ حق پر ہیں، اس سمجھ نہیں آتا ہے، حق پر رہنے والا اس قدر غریب مندمل پریشان پریشان، پھٹا کپڑا، ٹوٹی جوتی، سر پہ ٹوپی نہیں، پیر میں جوتا نہیں، اور ہم اللہ کے غضب کے شکوے ہیں، تو ہماری یہ آرائش ہے، یہ محفل کیوں ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حق پر ہم ہی ہیں، حق پر تم نہیں۔ یہ کفار و مشرکین مکہ کی ایک لاجک تھی جو پیش کرتے تھے، قرآن نے ان کی اس لاجک کی دھجیاں لکھے تھے۔ دیکھیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کون سے گروہ کا مکان اچھا اور مجلس بہتر ہے، بتاؤ کس کی، ہماری کی تمہاری؟ ہمارے یہاں دیکھو ماحول ستھرا ستھرا، یہ صاف شفاف چادریں بچھی ہوئی ہے، یہ گاؤں تکیے لگی ہوئی ہے، یہ نبیز رکھی ہوئی ہے، یہ شراب رکھی ہوئی ہے، یہ شاندار شاندار کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ کفار مشرکین مکہ تانا دے دیتے، کنتو ان غریب مسلمانوں کو جو بھی حلقہ بگوشی اسلام کیے، ایک غلام تھے، سبحان اللہ، ان کا کہنا یہ تھا کہ جان لو کہ جس طرح سے جو دنیا، اگر چلو بات فرض کیا جائے کہ تم کہتے ہو کہ موت کے بعد اٹھائے جائیں گے، اگر اٹھائے بھی گئے نا تو جو یہاں اچھا وہی وہاں بھی اچھا، بے شک جو یہاں اچھا ہوگا وہ وہاں بھی اچھا ہوگا، تو قرآن نے ان کی دھجی بکھیر دی، یہ تمہاری لاجک کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَبْلٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپا دی، کتنے قوموں کو تباہ کر دیا ہے کہ ان سے بھی سامان اور نمود میں بہتر تھے، یہ چند سو ایکڑ زمین کے مالک، چند باغات کے مالک، ہزار دو ہزار، دس ہزار، پندرہ ہزار، بیس ہزار دینار و درہم کے مالک، اس پر ان کو اتنا غرور ہے کہ ہم ہی اچھے ہوں گے۔ پھر محبوب ان سے کہہ دیجیے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، تم سے پہلے تو بڑے بڑے لوگوں کو تباہ کر دیا گیا، قارون مار ڈالا گیا، فرعون مار ڈالا گیا، نمرود مار ڈالا گیا، شداد مار ڈالا گیا، جو مقابل میں آیا خیر کے وہ تباہ کر دیا گیا، تمہاری کیا حیثیت ہے، تم کس شمار و قطار میں ہو؟ ان کو کہہ دیجئے کہ جس دولت، اولاد اور اپنے معاشرتی ارتقاء اور پروگرس کے اوپر بڑا غرور ان کو ہے، کہہ دیجیے کہ خاک ملا دیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں. حیثیت اللہ کے حضور اسی کی ہوتی ہے جس کا دل اللہ کے خوف سے لرزتا رہتا ہے. قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون ایک بار عذاب و مسا فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا. یہ پورا جواب اس کا ہے. تو آپ ان سے کہہ دیجیے, حبیب آپ ان سے کہیے کہ جو لوگ یہ تانا دے رہے ہیں نا, آپ کہیے جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمان خوب پھول دیتا ہے, چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے, کہ تاکہ تمہارے کفر و شرک و نجاست و گندگی برائی میں کوئی ذرہ باقی نہ رہ جائے, سب کر ڈال. ایسا نہ ہو کہ کوئی ذرہ باقی رہ جائے اور قیامت میں اس ذرے کے حوالے سے دعوے دار بنے. قیامت کا چیپٹر میرا بند, دنیا کا مالک ہوں. فل یم دد لہ الرحمان مدا, تو اللہ اسے خوب ٹھیل دے رہا ہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون, یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں وہ جو چیز جس کا وعدہ کیا جاتا ہے نہیں قیامت. دو چیزیں بیان دیں گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے, اما العذاب دنیا کا عذاب, و اما الساعۃ یا قیامت. یا تو عذاب یا قیامت. فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا, تو اس دن اب جان لیں گے کہ کس کا بڑا برا درجہ ہے اور کس کی فوج کمزور ہے. وہ دن دور نہیں جب وقت خود ہی فیصلہ کر دے گا کہ کس کی مجلس بڑی اچھی ہے, کون بڑے اچھے مزاج والا ہے, کون بڑی اچھی جگہ والا ہے, کس کی حیثیت بڑی اونچی ہے, کس کی حیثیت خراب ہے. وہ دن خود ہی بتا دے گا, یا تو دنیا میں یا قیامت کے دن. دنیا میں پتا چل گیا, بدر و احد کی حنین کی لڑائیوں نے بتا دیا کہ ان کی حیثیت کیا ہے. جتنے بھی سربراہ عہدہ لوگ تھے ایک ایک کا قیمہ بنا دیا گیا, اور ان لوگوں نے ان بڑے بڑے لوگوں کو ختم کیا ہے. قسم خدا کی آپ تاریخ پڑھیں تو سوچیں گے جتنے بڑے بڑے مغرور تھے ان کو اتنے ہی چھوٹے چھوٹے لوگوں نے ختم کیا ہے. آپ بتا سکیں گے عبید بن خلف, حضرت بلال حبشی کا مالک, بہت سرمایہ دار, بہت بڑا آدمی تھا. جانتے ہیں بلال حبشی نے اس کو قتل کیا. ابو جہل جو رئیس مکہ تھا اس کو دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے قتل کیا, چھوٹی چھوٹی تلوار لے کر کے پاس کی چرخ سے جھپٹ پڑے اس کے اوپر. جب بیان کیا تھا کہ بدر کے میدان میں جنگ گرم تھی, دو چھوٹے چھوٹے بچے حضرت معاذ و معاویس, حضرت عبد الرحمان ابن عوف مصروف جنگ, تو ان سے پوچھتے کہ چچا یہ بتائیے کہ ابو جہل کون, ہم تو پہچانتے نہیں, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. انہوں نے پوچھا کیا کرو گے, انہوں نے سنا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے. کسی نے لکھا ہے نا ابھی اس میں شاہنامہ میں, سنا ہے گالیاں دیتا ہے ہماری بیماری, قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے ہماری بیماری کو. حضور کو گالی دیتا ہے. سید عبد الرحمان بن عوف نے فرمایا وہ دیکھو وہی ہے, گئے اور ایسا جھپٹے اس کے اوپر جیسے عقاب کسی کے اوپر جھپٹتا ہے. تو کب مجھے کرتی تھی مار پڑا اس کو, چھوٹے چھوٹے بچے. تو جتنے بھی اس قسم کے لوگ تھے ان کو ایسی اللہ نے ایسی ذلت دی دنیا ہی میں جس کا پیٹ دی. تو میرے محبوب ان سے کہیے کہ جو مجلس آراستہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کون اچھا ہوگا, وقت بتلائے کون اچھا ہے, دنیا میں بھی دیکھ لیں گے وہ لوگ آخرت بھی دیکھ لیں گے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا, اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ انہیں اور ہدایت بڑھائے گا, اور باقی رہنے والی نیک باتوں کا تیرے رب کے ہاں سب سے بہتر ثواب اور سب سے بھلا انجام ہے. غریب نادار فقیر مفلس مسلمان ایمان لایا, تو ایمان ایک ایسی عظیم دولت ہے, ایسی عظیم دولت ہے کہ الباقیات الصالحات میں ہے. ایمان لانے کے ساتھ ساتھ بندہ جو کچھ بھی عمل کرے گا وہ ایسی پاکیزہ دولت ہے کہ وہ باقی رہنے والی ہے اور آخرت میں کام آنے والی ہے. باقیات الصالحات, اور اللہ کے نزدیک یہی دولت بہتر ہے.
دنیا کی کمائی میں دوڑ کر دنیا میں ختم ہو
گئی. آدمی جو کماتا ہے کتنی پیاری بات کہی کسی عقل مند نے, عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی میں خود اپنی آخرت کا انتظام اپنے ہاتھوں کرے. اگر جان نکلنے والی ہوئی, ہچکیاں بدھی, اور اب وہ کہے کہ اتنا فلاں کو دے دینا, 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 اتنا صدقہ دے دینا, اتنا غریب میں بانٹ دینا, تو اس کے کہنے کا حق کیا رہ گیا؟ اب اس کا مال نہیں رہ گیا نا, وہ اب تو اس کے وارثین کا مال ہے. وہ کمایا اس نے, جمع اس نے کیا, سارے عذاب یہ لے کر کے جا رہا ہے, قبضہ کون کر رہا ہے؟ وارث کا قبضہ کر رہا ہے. دیں گے دیں گے, نہیں دیں گے نہیں دیں گے, دیا دیا نہیں دیا نہیں دیا. تو عقل مند میں یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں آخرت کا انتظام سے بہتری بات ہے, کاش عمل کیا جا سکے اس کے لیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا, تو کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہوا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال و اولاد ملیں گے؟ وہی ولید بن مغیرہ وغیرہ کا واقعہ, منکر بھی ہے آیت راجیہ کا اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کیونکہ یہاں اچھے اس لیے آخر میں بھی اچھے ہوں گے. یہ اب طلال غریب امن تب رحمان یہاں تھا, جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو دنیا میں اچھا ہے وہ آخر میں بھی رہے گا, جس کے پاس دنیا میں مال اولاد ہو آخر میں اس کو وہی رسپیکٹ ملے گا, وہی تعظیم ملے گی, وہی عزت ہوگی. تو رب کریم فرمایا اطلاع الغیب, کیا غیب کو جھانک آیا ہے, اس نے دیکھا ہے جھانک کر کے غیب کی بات نہیں, یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کوئی عہد و قرار کر رکھا ہے کہ اللہ نے اسے وعدہ لیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے تجھ کو دنیا میں بہت زیادہ عزت دی ہے, سارے لوگ صبح شام تیرا سلام کرنے کے لیے آتے ہیں, غریبوں کی قطار لگی ہوتی ہے, اور تو غرور و تمکنت اور فخر و استکبار کے ساتھ ہر ایک کو حقیر نظر سے دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہے, تیری جے جے کار ہو رہی, تیرے نعرے بلند ہو رہے ہیں, اس طرح سے آخر دوسرے ساتھ کیا جائے گا کہ ہم نے کوئی وعدہ کیا اس سے؟ وقت بدل جائے گا, کلا ہرگز نہیں. دیکھے قرآن کا کلا ہرگز نہیں, سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا, اب ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے, جس طرح دنیا میں آشائشیں کی تھی اس طرح سے آخرت کو اس کا عذاب چاہیے, ہے نا. ونریث ما یقول ویأتینا فرضا, اور ان کے وارث ہم ہی ہوں گے اور ہمارے پاس اکیلا ہے. وہ کہہ رہا مال میرا ہے, اولاد میری ہے, پراپرٹی میری ہے, میں بڑا عزت والا ہوں, اسے کہو کہ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے, ساری چیزوں کی ملکیت تو ہماری ہے, تو اللہ کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے, ہمارے پاس جو چند دن کے لیے کوئی چیز آتی تو ہماری ملکیت تھوڑی ہے, وہ اللہ نے ہم کو یوز کرنے کے لیے دیا ہے, جب چاہے لے لو. اگر کوئی یہ سوچا نہیں ہماری ملکیت ہے, آپ چاہیے اس کی ہر چیز کا مالک اللہ, وارث ہوں ہم اس کے وارث ہیں. اور میرے بہبو اس سے کہہ دیجئے کہ اس پراپرٹی کی دھاؤں جما رہا نا وہ, وجہ اتینا فردا, ہمارے پاس اکیلا آئے گا, ہمارے پاس اکیلا آئے گا, نہ اس کا باپ ہوگا, نہ اس کی بیوی ہوگی, نہ اس کا بیٹا ہوگا, نہ اس کی بیٹی ہوگی, نہ اس کی پراپرٹی ہوگی, نہ اس کا کوئی مال ہوگا کہ کوئی چیز اس کے ساتھ ہو اور ہمارے پاس لے کر کے وہ آئے, نہیں ایسا نہیں ہوگا, بالکل صحیح کر کسی کو قرآن دیکھا والا تھا فرادا کا ماخلا اپنا قبول, تو ہمارے پاس ایسی ہی اکیلے آؤ گے جس طرح نے تم کو پیدا کیا. تو یہ غرور اور یہ فخر اور یہ تمکنت جو ظاہر کر رہا ہے اسے کہو کہ حوصلہ جمائے, ہمارے پاس جس اسی کی حالت میں آئے گا اسے دیجیے. وَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. اللہ اکبر اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور خدا بنا لیے کہ وہ انہیں روزی دے, ہرگز نہیں. لا تو عزا منا تو حبل یا منہ سے یعوق نصر وغیرہ کو معبود بنا لیا, یہ مشرکین مکہ ان لوگوں نے اس کو معبود بنا لکھا ہے. کیوں کہ روزی دیتے ہیں ان کو, ہرگز نہیں. روزی دینے والے کون ہم ہیں, رزق کی
برکات ہم سے جاتی ہے, ہم ہر چیز کی ترغیب کرتے ہیں, ہر چیز کی روزی دیتے ہیں, ہمارے ذمہ کرتے ہیں. سید فرونا بھی عبادت ہی سید عادت کا جمع فرمائے کتنا اچھا ترجمہ کیا ہے, طبیعت جھوم جاتی ہے, کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان کی بندگی سے منکر ہوں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. یعنی انقریب دیکھ لو گے قیامت کے دن جن کو یہ پوج رہے ہیں, جن کی ورشپ کر رہے ہیں نا, عبادت جن کی کر رہے ہیں, وہ خود ان کے مخالف ہو جائیں گے. یلات یہبل یغوث یعوق نصر عزا منات, یہ خود مخالفت کریں گے ان لوگوں کی جن لوگوں نے ان کی پوجا کی, ان کی ورشپ کی ہے. انقریب قیامت دیکھیں گے, قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو ہر وہ بت جس کو ان لوگوں نے خدا سمجھ کر کے پوجا تھا وہ کہے گا کہ ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم نے کبھی اس کو نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا. لیکن رسول ان کو سمجھائیے, یہ پورا چیپٹر ان کو دعوت خطاب ہے, ان کو سمجھائیے اپنے مال و دولت نفرت و غرور پر اتنا مت اتراؤ کہ تم غریب فقیر مسلمانوں کو حقیر سمجھو, یہ بت تمہاری کوئی حیثیت کے حامل نہیں ہے, اللہ جل شانہ کے دستے کرم سب کچھ ہے. قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا جائے گا. ایک تو سمجھا دو کہ اب بھی وقت نہیں گیا ہوا ہے, اگر توبہ کر لو اور توبہ کر کے اللہ کی بات مان لو تو تم ہی عزت والے رہو. یہ تھی آج کی درس مسلم, انشاءاللہ بقیہ اس وقت ہوگی اگلے ہفتے تو اس کا پروگرام درس عزیز کا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ سورہ مریم شریف ختم ہو جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد امام الجود والکرم وعلی و اصحابی و علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم سیدی یا رسول اللہ. فی الحال عالمین درس قرآن میں جو کچھ بھی بیان ہوا, اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو, شریعت کے خلاف کوئی لفظ نکلا ہو یا ترجمانی میں کوئی غلطی ہوئی, اسے معاف فرما دے. جو کچھ بیان کیا گیا اسے اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبول عطا فرما, مالک مولا اپنے فضل و احسان سے نواز دے, رب کریم قرآن مقدس کی برکات و سعادات سے ہمیں دنیا و آخرت میں امن فرما, مالک مولا دنیاوی زندگی میں بھی اخروی زندگی میں بھی قبر میں حشر میں نظر میں میزان پل سرات ہر جگہ قرآن پاک کی برکتوں قرآن مقدس کی سعادتوں سے بہرہ مند فرما, اور ہر منزل پر ہمارے لیے ایک مصاحب, ایک ابوسار, ایک شاپ, ایک مشفع بنا دے. الہ العالمین قرآن مقدس کے وسیلے پاک سے ہم سب کے خاتم خیر فرما اور ہم سب کو حضور کی شفاعت کریم عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق بنور عشیب سیدنا مولانا محمد والی و اصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.